الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات و معزز خواتین الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے ایفاء عہد وعدے کو پورا کرنا اس کی اہمیت پر الحمدللہ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور اپنے عہد اپنے وعدوں کو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرو اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا یقیناً عہد یا وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ بات عرض کی گئی تھی کہ عہد اور وعدے کمٹمنٹس مختلف طرح سے ہوتے ہیں اہم ترین وعدہ وہ ہے جو ہم سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے رب کائنات نے ہم سے ایک وعدہ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وعدے کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں کرتا ہے جب اللہ پاک نے تمام ارواح انسانی کو پیدا فرمایا اور ان سے وعدہ لیا الستو بربکم کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں ہم سب نے جواب دیا قالو بلا شہیدنا انہوں نے کہا کہ یقیناً اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے ہم اس پر گواہ بھی ہیں گویا بندگی کا وعدہ اللہ کو رب مان کر اس کی عبادت کرنا یہ ہماری فطرت میں شامل ہے ہر ذی نفس جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے حدیث میں الفاظ ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے گویا فطرتاً اس کے اندر توحید ایک اللہ سے محبت ایک اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ رب کائنات نے رکھا اسی جذبہ محبت اور عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا گواہی کے طور پر بھی لکھ لیا الم الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ہمارا جواب قرآن میں موجود ہے قالو بلا شہیدنا یقیناً اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے ہم اس پر گواہ ہیں پھر وعدے کی ایک اور شکل بین الانسانی معاملات ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض لکھے ہوئے نہیں ہوتے لکھے ہوئے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہیں ہم جاب کرتے ہیں کوئی تجارتی معاملات کر رہے ہیں ڈیمانڈ کی اعتبار سے سپلائی کے اعتبار سے اس کے ریٹ کے اعتبار سے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پھر کہیں ہم جاب کرتے ہیں تو وہاں ٹائمنگز ہوتے ہیں ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں سیلریز ہوتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے उसको एग्री करते हैं, तभी कहीं जाकर वो एक एग्रीमेंट कहलाता है कि ये काम हम करेंगे, इस पर हमें इतना एवज, इतना इतना बदला मिलेगा। फिर निकाह भी जैसे अर्ज किया था कि एक वादा है, इसमें तो बाकायदा लिखत पढ़त भी होती है, और मैंने अर्ज किया था कि शरीयत इस्लामी की रूह से निकाह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें लड़का लड़की के अलावा एक वकील दरकार है जो लड़की की तरफ से होगा, और वो लड़की से इजाजत लेकर आएगा कि फलां का निकाह फलां से इतने मेहर के साथ हो रहा है, गोया वो लड़की का नुमाइंदा होगा, उसका बाप भी हो सकता है, कोई भी महरम है, और दो गवाह मौजूद होने चाहिए, अगर वो इजाजत दे दें तो ये निकाह पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए लिखत पढ़ा शरीयत इस्लामी के रूह से जैसे मैंने अर्ज किया तो कोई लाजमी शय नहीं है, लेकिन अगर लिख लिया जाए तो बहुत अच्छा है, कानूनी अतबार से उसकी जरूरत पड़ती है बाज़ औक़ात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी लॉज में इसको बाकायदा ऑर्डिनेंस के तहत पास किया गया और वो खानदानी निजाम के अतबार से मौजूद है, उसी के तहत निकाह भी होते हैं, रजिस्टर्ड भी होते हैं, और तलाक वगैरह अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो बहरहाल एक साहब ने तवज्जो दिलाई थी कि आपने फरमाया लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि शरीयत में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ ये है कि ये चीजें होनी चाहिए, बाकी लिख लें, गवाह बना लें, बहुत अच्छी बात है। कुरान हकीम का हुक्म है जब कोई मुआहदात करो खास तौर पर लेन देन के तो उसको लिख लिया करो, कर्ज का मामला तो लिखना फर्ज है, फक्तुबू कुरान के अल्फाज मौजूद हैं। तो बहरहाल गलत फहमी थी जिसकी मैंने वजाहत कर दी कि जहां तक शरीयत का हुक्म है उसमें जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। अल्बत्ता अगर निकाह फॉर्म पर साइन ले लिए जाए लड़के के लड़की के गवाहान के तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मुख्तलिफ मुआहदात में जो कमिटमेंट्स होती है वो दो तरफा होती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला होता। इसी तरह तीसरा वादा वो है जो इंसान अपने आप से भी करता, बाज औकात नेकी करने का वादा, आज से ये काम करूंगा, बाज औकात बुराई से बचने का वादा करता है, छोड़ने का वादा करता है, ये काम ये भी जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों को पूरा ना करे तो बाज औकात अपनी निगाह में गिर जाता है, उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी जो विल पावर है उसमें कमी आती है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अपने तमाम तर वादे किसी भी नौइयत के हों, अल्लाह से हों या बंदों से हों, पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आज का मौजू खास तौर पर मार्च के महीने में जो नजरिया पाकिस्तान है 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान, उसको रिकॉल रिन्यू करने का दिन होता। मार्च का महीना पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहमियत का हामिल है, जहां 23 मार्च 1940 की एक तारीख है, इसी तरह 12 मार्च 1949 भी एक बड़ी अहम तारीख है। बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों को ये तारीखें याद ही नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान स्टडीज भी अब तबर्रुकन ही पढ़ाया जाता है, या हो सकता है कि कुछ दिनों में वो भी खत्म कर दिया जाए। इस्लाम का ताल्लुक जो हमारे एजुकेशन में हो चुका वो तो तबर्रुकन है ही, बस महदूद सा कुछ सिलेबस है जो बुनियादी चीजें पढ़ा दी जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज भी आईन पाकिस्तान के तहत ग्रेजुएशन तक लाजिम है कि इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाए, लेकिन उसमें भी जो इंजीनियरिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता लगता यह है कि ये पाकिस्तान की अपनी तारीख भी जो है उसको परवर्ट कर दिया जाए और न जाने क्या कुछ होगा। लिहाजा अभी भी अगर सवाल किया जाए आप में से भी मेजोरिटी से, तो आप में से बड़ी तादाद ऐसी हो सकती है कि उनको पता ही ना हो 12 मार्च 1949 को हुआ क्या था, कितना अहम तारीखी दिन है ये 12 मार्च 1949, फिर उससे पहले 23 मार्च 1940। बहरहाल 23 मार्च के हवाले से मैंने आपके सामने जो गुजारिशात रखी है उसका पस मंजर थोड़ा सा अर्ज कर दूं, ताकि आपको इस हकीकत की बात, ये बात हकीकी तौर पर वाजे हो कि कुरान की महज 1400 साल पहले नाजिल हुआ तो आज उसके लिए जो हिदायत हैं, जो गाइडेंस हैं, कैसे हमारे लिए अमली रहनुमाई वो पेश करता। लिहाजा ये आयात हैं बड़ी तल्ख हैं यूं कह लीजिए पाकिस्तान के एतबार से, इसका पस मंजर आपके सामने अर्ज करूंगा तो इंशाल्लाह बात वाजे होगी। एक शख्स था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आकर नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे माली मामलात खासतौर पर दुरुस्त नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ करने से इनकार कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद आया, फिर दुआ की दरख्वास्त की कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे मामला दुरुस्त हो जाए। फिर अल्लाह के नबी ने इनकार किया। پھر کچھ عرصے بعد آیا ہو، پھر تیسری مرتبہ دعا کی درخواست کی کہ معاملات خراب ہیں بہت زیادہ، آپ دعا فرمائیے اور میں خوب صدقہ کروں گا، اگر میرے حالات اچھے ہو گئے خوب صدقہ و خیرات کروں گا اور خوب نیکوکار بن جاؤں گا. بالا اس کا نتیجہ ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی. اس دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مادی نعمتیں خاص طور پر. غلہ بانی کرتا تھا، بے تحاشا جانور اس کے پاس ہو گئے کہ اس کو مدینے سے باہر جا کر اپنا جو بھی سلسلہ تھا کرنا پڑا، شہر سے باہر. بے تحاشا دولت ہے، اسی طرح مال آ گیا، بکریاں ریوڑ بہت زیادہ ہو گئے. تو پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ مسجد نبوی سے گیا، ظاہری بات ہے مسجد تھی یہاں قریب، نماز پڑھتا تھا، اب دور چلا گیا تو نماز پڑھنے کا موقع نہیں، باجماعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں. پھر مزید یہ ہوا کہ جب اس سے زکوٰۃ وغیرہ کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. یہ ہے اصل میں نفاق جو یہاں پر بیان ہوا، کہ ایک شخص دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اس کے لیے کہ وعدہ کرتا ہے کہ صدقہ خیرات کروں گا، وفادار رہوں گا، لیکن جب اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرما دی تو وہ اس نے انکار کیا. اب اس شخص کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. قرآن حکیم تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ خاص شخص ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے اس میں ہماری اپنی تصویر بھی نظر آئے گی، خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان، اس کے رہنے والے پاکستانیوں نے کچھ وعدے کیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کا پس منظر بھی ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے آیات کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے. یہ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 75 ہے جو کہ پڑھی جا رہی ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، اور ان میں سے تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا، پورا رکو پڑھ لیجئے گا، پس منظر میں منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، اس پر تبصرہ آ رہا ہے، اس پر مذمت آ رہی ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا، عاہد اللہ، اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ کیا تھا ذرا غور سے سنیے، لئن آتانا من فضلی، کہ اے اللہ اگر تم ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرمائے گا، لنصدقن، تو ہم لازمن خوب صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم خوب نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے، صدقہ خیرات دین کی خدمت کریں گے اور نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا، فلما آتاہم من فضلی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا، دنیاوی نعمتیں عطا فرما دی، بخلوا بھی، پہلا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بخل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے، صدقہ کرنے کے بجائے بخل کیا، وعدہ خلافی. وتولوا، اور منہ پھیر لیا، وعدہ خلافی کی، اعراض کر گئے، وہم مریضون، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. منافق کی علامات میں سے ذرا غور کیجئے گا، جو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے جب ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا، پہلا کام بخل کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بجائے بخل کرتے رہے. نمبر دو، وتولوا، اور روگردانی کر گئے، وعدہ خلافی کر گئے، وہم موردون، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. یہ تو ہوئی ان کی کیفیت. اب ذرا مذمت جو نازل ہوئی ہے اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کی، کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہ کریں، نتیجہ کیا ہوتا؟ کیا صرف قیامت کے دن ہی یہ معاملات ہوں گے؟ نوٹ کیجئے گا، قیامت کے دن تو ہونا ہی ہے حساب کتاب جو بھی ہے، لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدے کریں اور اپنے وعدے پورے نہیں کریں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. اس کی وجہ، بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ ان کو سزا اس لیے ملی کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. منافق کی علامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نمبر ایک، جب بولے جھوٹ بولے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے نفاق کا، جھوٹ بولنا. وعدہ کریں وعدہ خلافی کرے. اور تیسری علامت جب کوئی امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے. اور چوتھی علامت بھی آئی ایک حدیث مبارکہ میں کہ جب کوئی اختلاف رائے ہو جائے, کمٹمنٹ سے اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے نا, اختلاف رائے ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے, گالم گلوچ, دوسروں کو بےعزت کرنا, یہاں تک کہ قتل و غارت تک کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ چار علامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی بیان فرمائی. اب آئیے ذرا اپنا تجزیہ کیجئے ان آیات کریمہ میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں ایک شخص کا یا ایک کردار بیان ہوا وہاں پر ایک قوم کا تذکرہ بھی ہے, اور وہ قوم کون سی ہے ذرا ذہن میں لائیے. 1939 خطبہ الہ‌آباد, علامہ اقبال. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اقبال کا فکر تھا, کیا ویژن تھا, وہ کیوں پاکستان یا مملکت خداداد پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے. مختصر نظر کروں گا, وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. یہ سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں, قائد اعظم کیا چاہتے تھے, علامہ اقبال کا کیا ویژن تھا, اور ہمارے علماء مشائخ لیڈرز قائدین کیا چاہتے تھے, کس طرف لے کے جانا چاہتے تھے. بہرحال علامہ اقبال کے جو الفاظ ریکارڈ پر ہیں, اٹس ڈیسٹنی, یہ ایک تقدیر مبرم ہے, الفاظ ہیں کہ ایسا ہو کے رہے گا کہ یہ جو ایریا ہیں خاص طور پر جن میں پاکستان بنا ہے, یہاں ایک اسلامی ریاست کا قیام ناگزیر ہے. اور مزید انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اگر ایسا ہو گیا بالفرض اللہ کی طرف سے, تو لوگوں کو موقع میسر آئے گا کہ اسلام کی جو بھی عادلانہ نظام ہے, اسلام کے چہرے پر خاص طور پر ملوکیت کے دور میں جو کالک مل دی گئی, جو غلط فہمیاں پھیلا دی گئیں, مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا دی گئیں, خلافت سے ملوکیت کی طرف گئے اور پھر ملوکیت نے جو ظلم و ستم کیے, تو اس سے بچنے کے لیے موقع مل جائے گا کہ جو اسلام کا اصل عادلانہ نظام ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, تاکہ جو اصل تصویر ہے اسلام کی, عدل ہے, امن ہے, سکون ہے, وہ لوگوں کے سامنے آئے ظلم کے خلاف. لیکن بہرحال اقبال جو کچھ کہتے رہے اور ریکارڈ پر بھی ہے, اس طرف ہم نہ جا سکے. پھر قائد اعظم 1940 سے لے کر 47 تک نمایاں ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد علی جناح ہے, جن کو دا گریٹ لیڈر کہا گیا, قائد اعظم. قائد اعظم نے بھی یہ 7-8 سال تک کی جو جد و جہد کی خاص طور پر قرار دادے پاکستان کے بعد 14 اگست 1947 تک, تو نعرہ کون سا تھا جو پورے پاکستان پورے ہندوستان میں گونج رہا تھا, جس نے مسلمانہ نے ہندوستان کے اندر جذبہ بھر دیا ایمان کا, اسلام کا, یا یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان آزاد مملکت حاصل کرنے کا. وہ نعرہ واقعہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا 14 اگست اس دفعہ کی جو آئی تھی, جمعے کو آئی تھی اتفاق سے, میں آ نہیں سکا مصروفیت کی وجہ سے, تو میں دارالعلوم کرنگی گیا تھا, وہاں میں نے جمعہ پڑھا, مفتی رفیع عثمانی صاحب الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں, یوں کہہ لیجئے کہ مفتی اعظم ہیں اس وقت پاکستان کے, اپنی ایج کے اعتبار سے بھی, مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے بھی, علم کے اعتبار سے بھی, تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی. انہوں نے پوری تقریر ہی اسی موضوع پر کی تھی کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہمیں ہمارے بزرگوں نے لیڈروں نے یہ نعرہ دیا تھا, ہم نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. یہ جذبہ, نعرے میں جذبے بھی ہوتے ہیں نا, تو بہرحال جذبات کی بنیاد پر ہم نے یہ نعرے لگائے اور اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. اسی طرح انہی کے الفاظ ہیں, خود بھی سن لیجئے گا, ریکارڈ ہوتا ہے اور بھی بزرگوں نے بتایا, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی یہ بات بتاتے تھے کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے مسلمانوں کے, جمعے کا ہے یا عیدین کا ہے اور بھی, اس میں دعائیں ہوتی تھیں. اور دعا کیا ہوتی تھی, اے اللہ اگر تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی دے دے گا, انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی, کیونکہ معلوم تھا کہ انگریز جائے گا تو پھر اپنے سوبرڈنٹ جو سب جو اپنا جانشین چھوڑ کر جائے گا وہ ہندو کو دے گا, اور ہندو بہت آگے تھا ترقی کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے, آرگنائزیشن کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے. تو مسلمانوں کو خطرہ تھا اس بات کا کہ اگر یہ چلا گیا انگریز یہاں سے اور ہندو ہم پر بن گیا تو یہ تو ہزار سال جو ہم نے ان پر حکومت کی اس کا بدلہ لے گا. لہذا دعا میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی دے گا تو ہم تیرے دیے ہوئے ملک میں تیرا دین نافذ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وعدہ پورا کیا. میرے بھائیوں یہ وعدہ پورا کب ہوا یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے. 27ویں شب رب کائنات ہمیں یہ ملک عطا فرماتا. شب جمعہ دو یا تین دن بعد مسلمان بڑا اجتماع ہو رہا ہے, عید کی نماز ہو رہی ہے, ایک ہیوج گیدرنگ, قائد اعظم موجود تھے اس میں اور بڑے بڑے علماء, شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیات بھی موجود ہیں. اب آپ خود بتائیے یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا, اللہ سے جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا. ایک نہیں دو ملک عطا فرمایا, دونوں بالکل انڈیپینڈنٹ, پاکستان مشرقی پاکستان مغربی پاکستان. ذرا غور کیجئے, ہندو کے ہندوستان کے دونوں طرف دو ونگ عطا فرمایا اور دنیا کا زرخیز ترین علاقہ بہترین علاقہ اللہ پاک نے پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا. افرادی قوت کے اعتبار سے کیا کچھ نعمتیں ہیں جو رب کائنات نے ہمیں نہیں عطا فرمائی, دنیاوی اعتبار سے, مادی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, ہر نعمت ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. 23 مارچ 1940, پہلے اس قرارداد کا نام کچھ اور تھا, پھر نام ہی پڑ گیا قرارداد پاکستان الحمدللہ. اور 7-8 سال کی جدوجہد کے بعد رب کائنات ہمیں ملک عطا فرماتا. میرے بھائیو سوچئے ذرا اس بارے میں, 47 سے آج 2016 تقریباً 70 برس ہونے والے ہیں. تقریباً قوموں کی زندگیوں میں یہ 40 سال کا عرصہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے میچیور ہونے کے لیے, دنیاوی اعتبار سے, فزیکلی بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی. جاپان, امریکہ نے اس کو برباد کر دیا, برباد. لیکن آج جاپنیز کہاں کھڑے ہیں؟ چائنا جب آزاد ہوا تو کیا تھا, اس وقت کیا ہے؟ کوریا, ملیشیا, خود بنگلہ دیش کی اگر بات کر لیں 71 سے آج کہاں کھڑی اس کی کرنسی اور کتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی. ریلیجیسلی وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو کہ پڑ رہے ہیں. لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ 47 سے آج 2014 جتنے وعدے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے, ایک ایک وعدے کی خلاف ورزی کرتے رہے. اور میرے بھائیو صرف خلاف ورزی نہیں کر رہے, اس وقت صورتحال اور شدید ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے انسان کوئی غلطی کرے, کوتاہی کرے, اس پہ معافی مانگے اللہ پاک سے, اللہ پاک معاف کر دے گا. رب کائنات رحیم ہے, کریم ہے, شفیق ہے, غفار ہے, ستار ہے. انسان توبہ کرے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا. اسی طرح قومیں اگر اجتماعی سطح پر اللہ پاک سے معافی مانگے اور صحیح جو وعدہ کیے گئے ہیں اس کو پورا کرے, اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب کو ٹال دیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال موجود ہے. لیکن آج بحثیت مجموعی ان 70 سالوں میں مملکت خداداد پاکستان پہلی ڈائریکشن الحمدللہ صحیح تھی بالکل. 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہوئی دستور سار اسمبلی سے الحمدللہ, اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ان پر, اسمبلی کے اندر انہوں نے جا کر تحریک اٹھائی. اسی طرح سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ اسمبلی کے باہر تحریک اٹھائی کہ اگر تم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تم نے پورا نہیں کیا تو عثمانی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں یہاں سے ریزائن کروں گا اور قوم کو جا کر بتاؤں گا کہ انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے دھوکہ دیا. اور باہر سے جو عوامی پریشر تھا وہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کے لوگ اور دیگر بھی تھے جنہوں نے پریشر ڈالا, اور بحمدی تعالی 12 مارچ 1949 کو پوری مملکت پاکستان نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. کئی کلمہ طیبہ پڑھ کے ایک کافر کیا ہو جاتا ہے؟ قانونی اعتبار سے مسلمان ہو جاتا ہے. الحمدللہ 2 ہی سال کے اندر اندر بزرگوں کی محنت سے دستور سار اسمبلی نے پاس کر دیا کہ یہاں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو یا متصادم ہو. یہ آج بھی آپ کے آئین پاکستان کا حصہ ہے, آبجیکٹو ریزولوشن, قرارداد مقاصد, کہ یہ مقصد کیا تھا پاکستان کو حاصل کرنے کا. لیکن میرے بھائیو ان تمام چیزوں کے باوجود, کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود, سب سے پہلا کام تو لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور واقعہ یہ ہے کہ بڑی عظیم شخصیت تھی ان کی, مکہ دکھایا تھا انہوں نے, پوری دنیا کے لوگوں کو کہ ہم یونائٹڈ ہیں. اور 23 مارچ ہی تھی الحمدللہ 48 49 مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے 14 اسلامی ممالک کی افواج کو پاکستان بلا کر پریڈ کروا دی تھی. یہ اتحاد تھا اس بات کا, علامت تھی اس بات کی کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں, وی آر مسلمز, اور یہ مسلم بلاک ہے جو کہ بننے جا رہا تھا. لہذا سزا کہہ لیجئے یا جو بھی دشمنان دین تھے ان کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو ایک زبردست بلاک بن جائے گا اسلام کا, مسلمانوں کا, جو ہمارے لیے خطرناک ہوگا. لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے, قائد اعظم کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا, اور بھی نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا. نتیجتاً بعد میں پوری کی پوری کمانڈ سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی, اور آج سیکولرزم, لبرل پاکستان کا نعرہ کھلم کھلا دینے والے لوگ موجود ہیں. اپنے آپ کو اسلامی بھی کہتے ہیں, حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ٹوپی بھی لگاتے ہیں, استغفار بھی پڑھتے ہیں, اور نہ جانے نمازیں بھی ہیں, لیکن لبرل پاکستان کی طرف آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ, اب تو لگتا ہے بہت تیزی کے ساتھ, یہ اسلام پاکستان جا رہا. نتیجتاً دو تین باتیں عرض کروں گا, اندازہ ہو جائے گا کہاں جا رہی ہے اسمبلی. حقوق نسواں بل پاس ہوا. حقوق نسواں بل ہے کیا, اندازہ لگائیے. یہ زنا بل ہے جو کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں باقاعدہ اسمبلی نے پاس کیا. نتیجتاً لڑکا لڑکی اگر اپنی آزاد مرضی سے زنا کر رہے ہوں, خدا نہ خواستہ, اس ملک میں قانون ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی. مملکت خداداد پاکستان میں لا پاس ہوا, نیشنل اسمبلی نے پاس کیا, اوپر سینٹ نے پاس کیا, پریزیڈنٹ نے اس کو اوکے کیا, اور اسمبلی نے اس کو پاس کر کے آپ کے دستور کا حصہ, حقوق نسواں بل. اور اب پنجاب نے ایک اور آگے بڑھ کر کام کیا, انہوں نے ایک اور بل پاس کر دیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف رائے ہو جائے اور بیوی اگر تشدد کی ایف آئی آر کٹوا دے تو نتیجتاً اس شوہر کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور یہ بل پاس کرنے والے ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا بل, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم سے کہا گیا بل پر سائن کر دو, ہم نے کر دیے. نتیجتاً میاں بیوی کے درمیان اختلاف رائے کے نتیجے میں اگر پولیس انوالو ہو جائے, ایف آئی آر کٹ جائے اور شوہر کو اریسٹ کر لیا جائے, تو کون زی شعور ہے جو یہ نہیں جانتا کہ لازمن طلاق ہوگی. اس سے کم پر تو کمٹمنٹ ہے ہی نہیں, چھوٹ کر آئے گا تو کیا کرے گا, ہار لے کر آئے گا بیوی کے لیے, تم نے بڑا اچھا کام کیا مجھے گرفتار کروا دیا, میں نے تو جیل دیکھی نہیں تھی, دیکھ لی, ہار لے کر آیا ہوں تمہارے لیے. نتیجتاً فیملی سسٹم برباد ہو جائے گا تھوڑا سا جو باقی رہ گیا ہے. اور یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اللہ کے احکامات کے, رسول کے احکامات کی, شریعت اسلامی, کھلم کھلا, اوپن ڈکلیئرڈ اینیمی جس کو کہا جائے. ان شیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا, یہ شیطان کا ایجنڈا ہے, 100% شیطان کا ایجنڈا ہے, جس پر آپ پہلے تو چھپ چھپ کے عمل ہوتا تھا, آپ کھلم کھلا دھڑلے کے ساتھ معاملہ چل رہے ہیں, اور نہ جانے کہاں تک جائے گی یہ صورتحال. بہرحال ذرا غور سے سنیے گا, آخری 5 منٹ بڑے اہم ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فآقبہم نفاقا فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. وجہ کیا ہے, الی یوم یلقونہ, اس دن تک جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. اور وجہ بیان کی بما اخلف اللہ ما وعدو, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی, و بما کانوا یکذبون, اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. لہذا دنیا میں نفاق نون فا قاف یہ ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. انفرادی سطح پر جو بھی منافقت ہے تو ہے, قوم کی حیثیت میں بحیثیت قوم یہ پوری دنیا میں منافق قوم ہے, جس کا آئین پورا اسلامی موجود ہے, لیکن آئین میں وہ ساری شکیں بھی موجود ہیں جو اس کو ننلیفائے, جس کو اسلام کے اعتبار سے بالکل زیرو کر دیتی ہیں. اور اس میں مزید جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں اسلام بھی رہے گا اور پورا منافق بھی بنا ہوا ہے. نتیجتاً جب آئین پاکستان کی صورتحال ہے تو بحیثیت مجموعی مملکت کے خداداد پاکستانیوں کا حال بھی یہی. ہم میں سے ہر شخص ذرا تجزیہ کرے, جو جتنا بڑا کسی عہدے پر ہے کتنا بڑا وعدہ خلاف ہے. اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لیجئے, اپنے مذہبی طبقات کو دیکھ لیجئے, صرف سیاست دان نہیں مذہبی لوگ بھی جو بظاہر مذہبی نظر آتے ہیں, ان کی بھی کیفیت کیا ہے, وعدے کرتے ہیں وعدے پورے نہیں کرتے. بیوروکریسی جو پاکستان کو اندر سے چاٹ رہی ہے, اوپر سے جو دیمک کا معاملہ ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں, یہ سیاست دان کوئی آسمان سے تو نہیں آئے, ہمارے ہی لوگ ہیں. یہ پارٹیاں ہماری ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، لیکن ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے معاملات، اس میں اکثر و بیشتر جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، کرپشن ہے۔ دنیا میں عالمی سطح پر جو مشہوری کے باعث بن رہی ہے وہ کرپشن، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سافٹ امیج پوری دنیا کو جا رہا، پاکستان میں ہر شوہر کے جیب میں لگتا ہے تیزاب کی بوتل رکھی ہے جو وہ اپنی بیوی کو پھینکنے والا، لہذا چنائے صاحبہ جو ہیں بہت بڑا آسکر ایوارڈ لے کر آئیں اور ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ کر کے آ گئیں جیسے نہ جانے کیا ہوا۔ یہ ہے وہ امیج جو پوری دنیا پر پاکستان، دنیا کے سامنے پاکستان کا جا رہا ہے کہ یہاں فیملی سسٹم برباد ہو گیا، ایجوکیشن سسٹم برباد ہو گیا، اور ایوارڈ دے کر گویا پوری دنیا میں ہم نے کوئی خوش نامی نہیں بدنامی حاصل کی کہ پاکستانی معاشرے کی یہ صورتحال۔ بہرحال میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے سن رہا ہے ویسے ہی سب کچھ سنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا۔ میڈیا اگر کل یہ کہنے لگے کہ کوا سفید ہے، سارے چینل بتائیں گے کوا سفید ہے، اور نوجوان آپ سے حیرت سے پوچھے گا بابا کوا تو کالا ہوا کرتا تھا، یہ سفید کیسے ہوا؟ بابا کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ ہاں کالا ہوا کرتا تھا، آج کل سفید ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کوا سفید ہے۔ یہ ہے میڈیا امپیکٹ جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ بہرحال نفاق، جھوٹ، دھوکہ، امانت میں خیانت، کمٹمنٹس پوری نہیں کرنا، یہ اس وقت ہمارے ماتھے پہ لکھا ہے، یہ ہمارا اس وقت پورا معاشرہ ہے جو کہ اس کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ذرا ڈرتے ہوئے، اچھی نہیں لگے گی میرے بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے اور عارضی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے افراد کی ایک عمر رکھی ہے، 60 سے 70 سال یہ ایوریج ایج ہے، ایک حدیث کے مطابق اس امت کی ایوریج ایج 60 سے 70 سال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 برس۔ میرے بھائیوں بالکل اسی طرح قوموں کی بھی ایج ہوتی ہے، عمر ہوتا ہے۔ بنو اسرائیل بڑی عظیم امت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، فضیلت دی گئے پورے عالمین پر بلا شبہ، لیکن کتنے عرصے تک؟ کیا ہمیشہ فضیلت میں رہے؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وعدہ خلافی کی، اپنے کام پورے نہیں کیے، وہی قوم وباؤ بغضب من اللہ، سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے، گویا دنیا میں بھی عذاب دیے گئے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ ایک مثال بنو اسرائیل کی، اپنی مثال بھی آ جائیے سن لیجئے، عظیم ترین امت مسلمہ علیہ الصلوۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، بہترین حصہ صحابہ کا، جب انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، زمین میں لازمن استخلاف عطا فرماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ 22 لاکھ مربع میل، تصور نہیں کر سکتے کتنا ہوگا، سکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی ذرا دیکھیے، اور فتوحات کا اگر معاملہ دیکھنا ہے، اسلامی نظام کا معاملہ دیکھنا ہے، عدل اجتماعی کا معاملہ دیکھنا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھی، اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں جب ہم نے بحثت مجموعی خلاف ورزی کی اللہ کے احکامات کی، ہم نے محل بنائے، عیاشی کے اڈے بنائے، نافرمانیاں کی، تو وہی عرب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا نازل ہوا۔ تاتاری، چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ سارے کے سارے آئے، اور جس طرح خاص طور پر عربوں کو سزا دی گئی ہے، تاریخ کا حصہ۔ پھر 66-67 کی جنگ، عرب اسرائیل جنگ، وہ بھی ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا موجود ہے، پڑھ لیجئے ہسٹری۔ جہاں تک معاملہ رہا پاکستان کا میرے بھائیوں، بات اچھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا، جیسے نہیں کر رہے اور مزید نافرمانی کر رہے ہیں، یہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ اپنی آئیڈینٹیٹی اگر کوئی شخص چھوڑ دے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی مٹی کو بھول چکے۔ 23 مارچ نظریہ پاکستان کو ریکال کرنے کا تو موقع ہے، لیکن وہ نظریہ پاکستان ہے کیا؟ وہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ کس نے پیش کیا؟ اس کے تحت ایک ملک بنا، الحمدللہ 400 سالہ تاریخ ہے اس دو قومی نظریے کی۔ شاہ ولی اللہ سے اگر شروع کریں، شیخ احمد سرہندی سے اگر شروع کریں رحمت اللہ علیہ، اس کے نتیجے میں کہیں جا کر پاکستان بنایا؟ اس نظریے توحید کو، نظریے اسلام کو ہم نے برباد کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ محض ایک سیاسی نعرہ بنا کے رکھ دیا. اسلام سے بغاوت کرتے رہے، کر رہے ہیں. بے حیائی، فحاشی، سودی نظام، تعلیمی نظام کو برباد کرنے والے آج بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال محترم ڈاکٹر صاحب تو بہت عرصے پہلے یہ بات بیان کر گئے، پاکستان اپنے وجود کے اعتبار سے آئیڈینٹیٹی کھو چکا ہے. اصل مقصد ہمارا اسلام تھا. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر اسلام کی طرف نہیں بڑھ رہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. باقی اس کے مزید ٹکڑے ہونے چاہیے، جیسے کہ بنگلہ دیش بنا، گریٹر بلوچستان بننے جا رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اسی طرح سندھ میں سندھو دیش الگ سے ایک دیش بننے جائے گا. کراچی کا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا گیم چل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وطن کی فکر کا رہنا دا قیامت آنے والی ہے. این ڈبلیو ایف پی، کے پی کے والوں کو ہم نے پہلے ہی ناراض کیا ہوا ہے. نہ جانے وہاں کیا کیا آتش فشائیں جو کہ پھٹنے والا ہے. بلوچستان کا اور چھوٹا سا پنجاب، پنج آب، پانچ دریاؤں کی سرزمین، ابھی کتنے باقی رہ گئے ہیں؟ پانچ میں سے کتنے زندہ ہیں؟ سوال ہے آپ سے. پانچوں کے پانچوں ایکٹیو ہیں. اگر امن کی آشا مزید آگے بڑھی اور مودی صاحب سے ہمارے تعلقات مزید اچھے ہو گئے، تو یہ جو ایک باقی بچا ہے دریائے سندھ، یقین کریں یہ بھی باقی نہیں بچے گا. اگر انہوں نے اپنے سارے کے سارے جو ڈیم بنائے ہیں، اگر سب فنکشنل ہو گئے، 2020 تک پاکستان میں پانی، پنجاب میں خاص طور پر پانی کی شارٹیج ہے. نتیجتاً وہ پنجاب جو دنیا کا زرخیز ترین علاقہ ہے یا تھا، کیا صورتحال بننے والی ہے؟ اب بھی توبہ کریں، اب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. نہیں کریں گے تو یہ میں نے گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے رکھی ہیں، اچھی نہیں لگی ہوں گی یقیناً. گریٹر بلوچستان، بی ایل اے، بلوچ لیبریشن آرمی، ان کے پاس جو کچھ ہے اور تھا، ان کے نظریات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. سندھو دیش کیا چاہتی ہے، کیا ان کے نظریات ہیں، سب کے علم ہیں. اسی طرح اور بھی کئی تحریکیں جو پاکستان کو برباد کرنے، پاکستان کے نظریے کے خلاف موجود تھیں اور ہیں، ان کو ری ایکٹیویٹ کرنا اور ان کے ذریعے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ پاکستان کی بربادی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں، وہ بات دوسری ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم میچز ہی دیکھتے رہے ہیں. ہمارا اصل ایشو پاکستان بنگلہ دیش کو ہرا دیا. کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کسی طرح سروائیو کر جائے اس میں، کون سا کپ ہو رہا ہے پتہ نہیں، لیکن قوم ان چکروں میں لگی ہوئی ہے. میچز دکھاؤ ان کو، اسی طرح کوئی اور فیسٹیول آ جائے وہ دکھاؤ، جو اصل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹا دو. اتنا بڑا جنازہ ممتاز قادری صاحب کا رحمت اللہ علیہ، تاریخ پاکستان میں بڑے جنازوں میں سے، میڈیا کے پاس خبر ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کسی کی اگر چپلیں غائب ہو جائیں، وہ بریکنگ نیوز. کوئی فاسٹ فوڈ کے ساتھ اگر ناشتہ کریں کوئی سیاستدان، بریکنگ نیوز. تو یہ طوائفیں ہیں، طوائفیں، معاف کیجئے گا ذرا سخت الفاظ ہیں. طوائف کا کام صرف وہ ہوتا ہے جو اس کو پیسہ دیں اس کے لیے ناچتی ہے، اس کے لیے گاتی ہے. لہذا ہمارے تمام میڈیا چینلز ایکسیپشنلی، جو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ سارے کے سارے طوائفوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.